رہبر معظم حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی کا جمہوری اسلامی ایران کے اعلیٰ حکام سے ملک کے مستقبل کے بارے میں اہم خطاب 3 اپریل 2024۔
الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين المنتجبين الهداة المهديين المعصومين سيما بقية الله في الأراضين. خیلی خوش آمدید برادران عزیز، خواهران عزیز، مسئولین محترم، مدیران برجسته کشور.
برادران و خواهران عزیز، حکام اعلی اور افسران محترم کو خوش آمدید عرض کرتا ہوں. میں سب سے پہلے تو صدر محترم مملکت جناب آقائے رئیسی کا شکریہ ادا کرتا ہوں. انہوں نے بہت اچھی گفتگو فرمائی، امید ہے کہ انشاءاللہ خداوند عالم انہیں اجر عظیم عطا کرے اور ان کی نصرت بھی کرے اور انہیں طاقت و توفیقات بھی عطا فرمائے، تاکہ انشاءاللہ یہ اسی طرح اس کام کو جاری رکھ سکیں. سب سے پہلے تو میں ماہ رمضان کے بارے میں کچھ عرض کروں گا. اس کے صرف چند روز باقی بچے ہیں، اس مہینے کی قدر کو سمجھیں. اس کے بعد ملک کے موجودہ مسائل کے بارے میں چند جملے عرض کروں گا. ماہ رمضان مکمل طور پر ایک مبارک مہینہ ہے. اس مہینے کے ساتھ لفظ مبارک کا استعمال صرف دکھانے کے لیے یا لکھنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ حقیقی معنی میں یہ مبارک مہینہ ہے. یعنی مختلف پہلوؤں سے یہ مہینہ انسان کی باطنی اور روحانی توانائیاں بڑھاتا ہے، انسان کے فرد کے انسانیت اور تقدس کے پہلو کو بلندی عطا کرتا ہے. معاشرے میں افراد کا ارتقاء معاشرے کے ارتقاء پر منتج ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. یہ جو میں نے کہا کہ مختلف پہلوؤں سے، تو اس کا مطلب ہے کہ روزے کے پہلو سے، تلاوت قرآن کے پہلو سے، جس کی اس مہینے میں خصوصی تاکید ہے. تلاوت کا ثواب بڑھا کر لوگوں میں اس کا اشتیاق بڑھایا گیا ہے، اور لیلۃ القدر کے پہلو سے جو ایک غیر معمولی اہم موقع ہے جو مختلف زاویوں سے 1000 مہینے سے بہتر ہے. مثال کے طور پر اگر روزے کے پہلو سے دیکھیں تو ماہ رمضان کا روزہ نفسانی خواہشات کے مقابلے میں خود پر قابو رکھنے کی انسان کی توانائی بڑھاتا ہے. یہ بہت اہم بات ہے. نفسانی خواہشات کی کوئی انتہا نہیں ہوتی، کوئی حد نہیں ہوتی. انسان ان خواہشات کو جتنا پورا کرتا ہے اتنا ہی ان میں اضافہ ہوتا جاتا ہے اور نفس انسان کی توقع بڑھتی جاتی ہے. انسان کے اندر ان خواہشات سے رکنے کی کوئی توانائی ہونی چاہیے، اور روزہ انسان کو یہ توانائی عطا کرتا ہے. ارادے کی تقویت، روح کی تقویت اور نفس کی ختم نہ ہونے والی خواہشات کو کنٹرول کرنے کی مشق ارتقاء کا ایک وسیلہ ہے. تلاوت قرآن ان لوگوں کے لیے جو قرآن میں غور و فکر کرتے ہیں، اسلامی تعلیمات کے بہر بیکرا سے متصل ہونے کے مترادف ہے. ہمیں ہمیشہ اس بات کی ضرورت رہتی ہے کہ اپنے قلب میں تعلیمات الہیہ کی تقویت کر سکیں اور اپنی معرفت اور بصیرت کی تقویت کریں اور اس کی سطح بلند کریں. الہی ہے یہ ساعد القلم الطیب۔ اس قلم طیب کا ایک اہم حصہ معرفت اور فضیلت ہے جو نفس انسان میں اسی قرآن سے پیدا ہوتی ہے۔ یہ دعائیں جو ماہ رمضان کے لیے بیان کی گئی ہیں، رمضان المبارک کی سحر میں، ماہ رمضان کی رات میں اور دن میں، بالخصوص پہلی رمضان وغیرہ کے لیے جو دعائیں وارد ہوئی ہیں، وہ قلب انسان کو یاد خدا میں غوطہ‌ور کر دیتی ہیں۔ اگر انسان توجہ کے ساتھ ان دعاؤں کو پڑھے تو الہی ہے یہ ساعد القلم الطیب، انسان توجہ کے ساتھ ان دعاؤں کو پڑھے تو انسان کے اندر یاد خدا اور خدا کی طرف توجہ مطلوبہ حد تک وجود میں آ جاتی ہے۔ ولی ذکر اللہ اکبر، اس آیہ شریفہ کے الفاظ میں نماز کی سب سے بڑی خاصیت ذکر الہی ہے، یاد خدا ہے، جو کہ سرچشمہ سعادت ہے، باعث پیش رفت و ترقی ہے، بنیاد ارتقاء ہے اور گناہوں سے دور کرتی ہے لیلۃ القدر مقدر ساز رات ہے۔ ماہ رمضان میں انسان لیلۃ القدر میں اپنی تقدیر سنوار سکتا ہے۔ یہ معمولی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی بات ہے اگر حقیقی طلب ہو۔ ان راتوں میں جو ضروری ہے طلب کرنے کی حقیقی حالت اور کیفیت ہونی چاہیے۔ یقیناً لیلۃ القدر سال کی سبھی راتوں میں ممتاز ہے، اعلیٰ ہے۔ رمضان کی دیگر تمام راتیں بھی کم و بیش یہی خصوصیت رکھتی ہیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کے عقل و ذہن کو بھی بالیدگی بلندی عطا کرتی ہیں اور اس کے قلب کو بھی معمور کرتی ہیں اور جلا دیتی ہیں۔ یہ کیفیت اگر انسان میں پیدا ہو جائے تو اس کا اثر معاشرے پر بھی پڑتا ہے، افراد سے معاشرہ متاثر ہوتا ہے اور معاشرے کا تشخص افراد معاشرہ سے بنتا ہے۔ ہم نے اگر اپنی اصلاح کر لی تو معاشرے میں ہمارا اثر بھی اسی تناسب سے بڑھ جاتا ہے۔ نفس انسان کی تقویت اسی طرح ہوتی ہے۔ یہ انفرادی پہلو ہیں جو بالواسطہ اجتماعی بنتے ہیں، لیکن اس سے قطع نظر رمضان کا مہینہ ایک سماجی معاشرتی مہینہ ہے، دوسروں کی مدد کا مہینہ ہے، نیکی اور مہربانی کا مہینہ ہے، افطار دینے کا مہینہ ہے۔ افطار دینے کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے۔ یہ نہیں کہا گیا کہ صرف مستحقین کو دیں۔ رابطہ رکھنا، مدد کرنا، برابر اور مساوی ہو جانا، نیکی کرنا، یہ ماہ رمضان کی خصوصیات ہیں۔ بنابراین ماہ رمضان اصلاح کے لیے ایک غیر معمولی موقع ہے۔ پورے سال ہمارے جسم و روح پر زخم لگتے رہتے ہیں، ہر گناہ سے ایک زخم لگتا ہے، اور جسم کی طرح روح انسان بھی مجروح ہوتی ہے، ہر گناہ سے ایک بیماری پیدا ہوتی ہے۔ ماہ رمضان ماہ استغفار ہے، پورے سال روح پر لگنے والے زخموں کو ٹھیک کرنے کا مہینہ ہے، ان کے مرہم کا مہینہ ہے۔ ہمیں انشاءاللہ اس مہینے میں اپنی روح کو ٹھیک کر لینا چاہیے، تندرست و توانا کرنا چاہیے۔ ان لم تکن غفرت لنا فیما مضا من شہر رمضان فاغفر لنا فیما بقا منہ۔ یہ ماہ استغفار ہے۔ یہ استغفار اور توبہ اسلامی تعلیمات کی ایک بہت اہم حقیقت ہے۔ یہ صرف ذاتی مسائل سے مخصوص نہیں ہے، توبہ انفرادی گناہوں کے لیے بھی ہے اور اجتماعی گناہوں کے لیے بھی۔ خداوند عالم قرآن کریم میں فرماتا ہے فتوبوا الی بارکم فاقتلوا انفسکم۔ یہ اجتماعی گناہ ہے، یعنی اجتماعی گناہ ہوتا ہے تو افراد معاشرہ اور وہ تمام لوگ جو اس گناہ کو وجود میں لانے میں اور یہ صورتحال پیدا کرنے میں مؤثر رہے ہیں، ان سب کو استغفار اور توبہ کرنا چاہیے۔ فطری طور پر یہ استغفار اور توبہ اصلاح کرتی ہے، خود اس فرد کی بھی اصلاح ہوتی ہے اور معاشرے کی بھی، اور ہر معاملے میں استغفار اور توبہ اس معاملے کے تناسب سے ہوتی ہے۔ ممکن ہے کہ ہم کسی ثقافتی مسئلے میں یا سیاسی مسئلے میں یا فوجی اقدام میں کسی غلطی اور خطا کے مرتکب ہوئے ہوں، یا غفلت کی وجہ سے، یا اپنی کاہلی اور بے توجہی کے سبب، جو ہماری ذمہ داری تھی اور ہم پر واجب تھا اس کو ہم نے انجام نہ دیا ہو، تو اس طرح ایک اجتماعی زخم لگتا ہے۔ اس صورت میں استغفار یہ ہے کہ توبہ کریں اور واپس جا کر اصلاح کریں۔ دیکھیے قرآن فرماتا ہے اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَاصْلَحُوا۔ قرآن میں کئی جگہ تابو، اس کے بعد وَاصْلَحُوا آیا ہے، اور ایک جگہ اِصْلَحُوا، اس کے بعد بَیَّنُوا یہ بھی آیا ہے، اور ایک جگہ وَاعْتَصِمُوا آیا ہے۔ یعنی توبہ کے بعد اصلاح بھی ہونی چاہیے۔ جب کوئی غلط کام ہو گیا اور اس کے بعد ہم توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، خدا سے طلب مغفرت کرتے ہیں، تو ہمیں یہ کوشش بھی کرنی چاہیے کہ اس خطا کے اثرات کو زائل کریں۔ خطا سے مراد عمدن کے مقابلے میں خطا فقہی نہیں ہے۔ خطا یعنی برا کام، غلط کام، جیسے ذاتی خطائیں ہوتی ہیں، جیسے کہ فرض کریں غیبت کرنا، جھوٹ بولنا، تہمت لگانا ایک خطا ہے۔ تو جب ہم توبہ کرتے ہیں تو اس کی تلافی کریں، اصلاح کریں، اس خطا سے مرتکب ہونے والے اثرات کو برطرف کریں۔ اجتماعی مسائل میں بھی بالکل اسی طرح ہے۔ خداوند عالم قرآن کریم میں فرماتا ہے، استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ یرسل السماء علیکم مدارا ویزدکم قوۃ الی قوتکم۔ یہ نہیں کہتا ہے کہ ہمیں قوی ملک ہونا چاہیے، یہ نہیں کہتا ہے ہم طاقتور ہوں۔ یزدکم قوۃ الی قوتکم، استغفار اور توبہ تمہیں قوی بنا دیتی ہے، یعنی خطا سے واپسی۔ خطا کمزوری لاتی ہے، خطا سے واپسی موجب تقویت ہوتی ہے۔ یزدکم قوۃ الی قوتکم، ہر معاملے میں یہی ہے، ایسا ہی ہے۔ ذاتی امور میں بھی یہی ہے اور اجتماعی مسائل میں بھی ایسا ہی ہے۔ ذاتی مسائل میں بھی استغفار سے روح انسان قوی ہوتی ہے، اور اجتماعی مسائل میں معاشرہ استغفار سے قوی ہوتا ہے، طاقتور ہوتا ہے، بہتر ہوتا ہے۔ ہم معاشرے کے ذمہ دار ہیں، آپ ملک کے مدیر ہیں، ملک کو چلانے والے ہیں۔ ہمارے مسائل، ہمارا طرز عمل، ہمارے کام، ہماری باتیں اور ہمارے موقف ملکی حالت پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ اگر غلطی ہو جائے تو پھر راستہ یہی ہے، یعنی استغفار کیا جائے۔ استغفار صرف زبان سے کہنا نہیں، یہ تو ظاہر ہے، یہ بات واضح ہونی چاہیے۔ صرف یہ نہیں ہے کہ ہم مثلا شب قدر میں یا کسی اور موقع پر یا نماز شب قدر میں استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ کہہ لیں، صرف یہ نہیں ہے بلکہ غلطی کو پہچانے، جانے کہ ہم نے غلطی کی کیا ہے۔ جب ہمیں معلوم ہی نہ ہو کہ غلطی کی ہے تو استغفار حقیقی معنی میں اور توبہ حقیقی معنی میں نہیں ہوگی۔ خطا کو پہچانیں اور یہ جانیں کہ ہاں یہ غلطی ہے، اور اس سے پلٹنے کا فیصلہ کریں، جو غلطی ہوئی ہے اس پر رنجیدہ ہوں، دکھ کا احساس کریں۔ استغفار یہ ہے، ورنہ اگر نہ ہو تو پھر بقول شاعر، صبح بر کف توبے بر لب، دل پر از شوق گناہ، معصیت را خندے می آیت ز استغفار ما۔ ہاتھ میں تسبیح، لب پر توبہ اور دل میں اشتیاق گناہ، ہمارے اس استغفار پر تو گناہ کو بھی ہنسی آتی ہے۔ تو یہ میری پہلی گزارش ہے۔ میرے خیال میں ہم جو ملک کے ذمہ دار ہیں، ہمیں ان باتوں پر زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ ہم سب کو جس عہدے پر بھی ہیں، ضرورت اس بات کی ہے کہ توجہ رکھیں، غلطی نہ کریں، خطا نہ کریں۔ یہ جان لیں کہ ہماری غلطی کی تاثیر عام لوگوں کی غلطی کی تاثیر سے مختلف ہے۔ ملک کے مسائل سے متعلق جو باتیں حاضرین کرام، برادران و خواہران عزیز سے عرض کرنے کے لیے میں نے نوٹ کی ہیں، ان میں پہلی بات سال کا شعار اور معیشت کا مسئلہ ہے۔ اس سلسلے میں جناب صدر مملکت نے بہت اچھی طرح بیان کیا ہے، اور الحمدللہ بہت اچھی اور متواتر کوششیں انجام پا رہی ہیں۔ حق و انصاف کی بات یہ ہے کہ ہم اس کو دیکھ رہے ہیں، نظر آ رہا ہے، واقعی کام ہو رہا ہے، لیکن اس سے زیادہ کام کی ضرورت ہے۔ یعنی مطلوب سطح تک پہنچنے کے لیے یا کم از کم اس سے قریب ہو جانے کے لیے بہت زیادہ کام کی ضرورت ہے۔ ملک کی معیشت کے حقائق سب ایک جیسے نہیں ہیں، بعض تلخ معاشی حقائق بھی ہیں اور بعض شیریں حقائق بھی ہیں۔ تلخ حقائق کا تعلق مہنگائی سے ہے، بازار کی بے ثباتی سے ہے، قومی کرنسی کی قدر گرنے سے ہے، طبقاتی فاصلے سے ہے، یہ تلخ حقائق ہیں۔ معیشت کے شعبے میں شیریں حقائق وہ وسیع بنیادی امور ہیں جو انجام پا رہے ہیں، اور ان کے نتائج زیادہ دور دراز کی مدت میں نہیں بلکہ درمیانی مدت میں ظاہر ہو جائیں گے۔ جیسے بہت سے ایسے مراکز کو دوبارہ فعال کرنا ہے جو بند ہو گئے تھے یا جزوی طور پر بند تھے۔ پروڈکشن کا آغاز اور روزگار کا وجود میں آنا ہے۔ جیسا کہ مجھے رپورٹ دی گئی ہے، شاید 8,000 سے زائد پیداواری یونٹ اور مراکز جو یا بند ہو گئے تھے یا نیم تعطیل کا شکار تھے، فعال کر دیے گئے ہیں۔ یہ شیریں حقائق ہیں۔ نالج بیسڈ اسٹارٹ اپ کمپنیوں کی شکل میں ہزاروں نئے پروجیکٹوں کا وجود میں آنا ہے، یہ بہت اچھا اتفاق ہے جس میں اضافہ ہوا ہے۔ یعنی ہزاروں نوجوان شوق، جذبے، ولولے اور امید کے ساتھ ان پروجیکٹوں میں کام کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، نئی پروڈکٹس اور نئی سروسز پیش کر رہے ہیں۔ یہ ملک کے اقتصاد اور معیشت کے شیریں حقائق ہیں۔ یہ ملک کی معاشی حالت پر تدریجی طور پر اپنے اثرات مرتب کریں گے۔ پرائیویٹ سیکٹر میں اہم اور توانا کمپنیوں کا قیام، جس کا ایک نمونہ ہم نے یہاں گزشتہ فروری میں منعقد ہونے والی نمائش اس میں دیکھا تھا۔ حق تو یہ ہے کہ بہت ہی قوی اور کارآمد اسٹارٹ اپ کمپنیوں کا قیام عمل میں آیا ہے، جو ملک کی پیش رفت اور ناخالص پیداوار بڑھنے میں مؤثر واقع ہوں گی، اور فطری طور پر عوام کی نگاہ میں اس کے اثرات تدریجی طور پر مرتب ہوں گے۔ بعد میں اس سلسلے میں تفصیلی بیان کروں گا، یہ شیریں حقائق ہیں، لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا، توقع اس سے زیادہ ہے، اور انشاءاللہ موجودہ حکومت جو کوشش کر رہی ہے اس سے ملک کے بہت سے مسائل حل کرنے میں کامیاب رہے گی۔ ایک نقطہ جو معیشت کے شعبے میں ہمیشہ حکام کے مد نظر ہونا چاہیے، یہ ہے کہ عوام چاہتے ہیں کہ اقتصادی مسائل میں ملک کے حکام جو فیصلے اور اقدامات کریں، ان کے اثرات عوام کی زندگی میں ظاہر ہوں، محسوس کیے جائیں۔ یہ عوام کی توقع ہے، اور عوام کی توقع بجا ہے، درست ہے، ہمیں ان کی توقع پوری کرنی چاہیے۔ ہم نے یہ جو کہا کہ یہ توقع درست ہے، یہ اس وجہ سے ہے کہ خود جناب صدر مملکت نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا ہے۔ ملک کی غیر معمولی گنجائشیں، ان میں سے چند ایک کو میں نے نوٹ کیا ہے، اور جو اعداد و شمار مجھے دیے گئے ہیں ان کے مطابق میری نظر میں قدرتی گنجائشیں اور افرادی قوت کی ظرفیت دونوں ہی قابل توجہ ہیں۔ قدرتی ظرفیت کے نقطۂ نگاہ سے ہمارے ملک کی آبادی دنیا کی آبادی کے 1% ہے، لیکن قدرتی ذخائر میں ہمارا اور ہمارے ملک کا حصہ دنیا میں موجود قدرتی ذخائر کے تقریباً 7% ہے، یعنی ہمارے قدرتی ذخائر دنیا میں ہماری آبادی کے تناسب سے 7% زیادہ ہیں۔ یہ بہت اہم پوزیشن ہے۔ تیل اور گیس کے علاوہ بھی ہمارے قدرتی ذخائر میں تیل اور گیس بہت اہم ہیں، لیکن ہمارے قدرتی ذخائر صرف انہی تک محدود نہیں ہیں، بلکہ تانبا، سیسا، جست اور پتھر کے کوئلے وغیرہ کی اہم کانیں موجود ہیں جو فعال ہیں، اور ان کے اندر موجود ذخائر بھی بہت زیادہ ہیں۔ بعض اوقات ان ذخائر کے حوالے سے بھی بہت اچھی رپورٹیں ہمیں ملتی ہیں۔ ملک کے حکام اس میدان میں بھی کام کر رہے ہیں۔ زراعت کے میدان میں جو مجھے رپورٹ ملی ہے، ملک میں تقریباً 3,70,00,000 ہیکٹر قابل زراعت زمین موجود ہے۔ یہ 3,70,00,000 ہیکٹر قابل زراعت زمین بہت اہم اور بہت زیادہ ہے۔ بعض اوقات کہا جاتا ہے کہ ملک میں پانی کم ہے، صحیح ہے، ہمارے ملک میں پانی زیادہ نہیں ہے، لیکن ایسے طریقے موجود ہیں جن کا تجربہ کیا جا چکا ہے، ان سے کام لیتے ہوئے ملک میں جتنا موجود پانی ہے اسی کے ذریعے زراعت کی ضرورت کو پورا کیا جا سکتا ہے، آبیاری ہو سکتی ہے، اور ملک کی زراعت کو ترقی بھی مل سکتی ہے۔ ملک میں زراعت کا مسئلہ بھی بہت اہم ہے۔ اس وقت بھی بعض پیداواروں میں ہم دنیا میں پہلے درجے میں اور اوپر کے درجے میں ہیں، سیمنٹ کی پیداوار میں، فولاد کی پیداوار میں۔ ان تمام عالمی مسائل اور پابندیوں کے باوجود بہت اچھی پوزیشن میں ہے۔ پابندیاں لگانے والوں کی توقع تھی کہ یہ پیداوار یا بالکل بند ہو جائے گی یا بند ہونے کے قریب پہنچ جائے گی، لیکن یہ نہیں ہوا۔ آج ہماری فولاد کی پیداوار اعلیٰ سطح پر ہے، یعنی دنیا بھر میں 10ویں نمبر سے بھی کم پر ہے۔ سیمنٹ کی پیداوار میں بھی یہی صورتحال ہے، بعض دیگر صنعتی پیداوار میں بھی ایسا ہی ہے۔ یہ ملک کی فطری توانائیاں ہیں جو بہت زیادہ ہیں۔ میری نظر میں افرادی قوت کے نقطۂ نگاہ سے ہماری ظرفیت اس سے بھی زیادہ اہم ہے، یعنی افرادی قوت کے لحاظ سے ہماری ظرفیت بہت اچھی ہے۔ ایک چیز ایرانی عوام کی عمومی استعداد ہے، جس کا میں نے بار بار ذکر کیا ہے، یہ معتبر اسناد پر مبنی ہے۔ ایران کی متوسط انسانی ذہانت یعنی IQ لیول دنیا کی متوسط انسانی ذہانت سے بہتر و بالاتر ہے۔ ہمارے نوجوانوں کی استعداد بہت اعلیٰ سطح پر ہے۔ اسی بنا پر بہت سے میدانوں میں، مثال کے طور پر ان کی فوجی مصنوعات دنیا کو حیرت زدہ کر رہی ہیں۔ یہ پیش رفت، یہ ترقی ان تمام پابندیوں کے باوجود ہے، اور یہ جوان ایسے حالت میں، ایسے عالم میں اس حد تک اعلیٰ معیار کی دفاعی مصنوعات تیار کر سکتے ہیں جن کے تعلق سے دنیا میں حساسیت پائی جاتی ہے۔ لہٰذا ایک تو ایرانیوں کی یہی اعلیٰ سطح کی اوسط انسانی ذہانت ہے۔ ملک میں 15 سے 40 برس کی عمر کے 3,60,00,000 جوان موجود ہیں، جو ایک بڑی نعمت ہے، اور نوجوانوں کے اس تناسب کی حفاظت میں ہمیں غفلت نہیں کرنی چاہیے۔ گزشتہ برسوں میں ہم تھوڑی سی غفلت کے مرتکب ہوئے، لیکن اب غفلت نہیں ہونی چاہیے۔ ملک کی آبادی بوڑھی نہ ہونے دیں، آبادی میں نوجوانوں کے تناسب کی حفاظت کریں جو ملک کے آگے بڑھنے اور پیشرفت کا سرچشمہ ہے۔ ملک میں 1,40,00,000 افراد اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں اور اکیڈمک کمیٹی کے اراکین کی تعداد 1,00,000 سے زیادہ ہے۔ یہ تعداد ابتدائی انقلاب میں تقریباً 5,000 تھی۔ اوائل انقلاب میں یونیورسٹیز کی اکیڈمک کونسلوں کے اراکین کی تعداد بس اتنی سی تھی، لیکن اب 1,00,000 سے زیادہ ہے۔ 1,50,000 سے زیادہ اسپیشلسٹ ڈاکٹرز ہیں اور 30,00,000 سے زائد زیر تعلیم افراد ہیں، اور یہ تعداد دینی مدارس کے طلاب اور افاضل کے علاوہ ہیں جن کی تعداد بھی کافی زیادہ ہے۔ ایسے نوجوان افاضل ہیں کہ جن کی تحریریں دیکھ کر انسان خدا کا شکر ادا کرتا ہے، مختلف شعبوں میں غور و فکر اور کام میں مشغول ہیں۔ یہ افرادی قوتیں ہیں، تو یہ ہماری قدرتی اور افرادی قوت کی توانائی اور ظرفیت ہے۔ اس کے علاوہ ہماری جغرافیائی توانائیاں بھی بہت زیادہ اور اہم ہیں۔ یہ ہمارے ملک کی جغرافیائی پوزیشن، یہ ملک کی آب و ہوا کی صورتحال اور یہ ملک کا موسمیاتی تنوع، یہ اہم صلاحیتیں ہیں۔ بنابراہ بعض اوقات اقتصادی امور میں جو توقعات ظاہر کی جاتی ہیں وہ بیجا نہیں ہیں، ہمارے اندر یہ توانائیاں موجود ہیں۔ ہمارے ملک کی اقتصادی حالت اچھی ہونی چاہیے، البتہ رکاوٹیں ضرور ہیں، ان رکاوٹوں کو بھی نظر میں رکھنا چاہیے۔ بعض رکاوٹیں بیرونی ہیں، باہر سے ہم پر مسلط کی گئی ہیں، جیسے کہ یہ پابندیاں، دھمکیاں، بے شمار محدودیتیں۔ ہماری تجارت میں جو مشکلات ایجاد کی گئی ہیں، پیداوار بڑھانے کے ضروری وسائل کے حصول میں جو رکاوٹیں درپیش ہیں، مشکلات تو ہیں اور سخت مشکلات ہیں۔ میں نے ایک بار کہا تھا کہ ایک خصوصی ٹیم دشمن تیار کر رہے ہیں تاکہ وہ اس بات پر نظر رکھ سکیں کہ ایران کہاں سرمایہ کاری کرنا چاہتا ہے، کہاں سے تجارت کر رہا ہے، تاکہ جا کے اسے پہلے سے روک دیں۔ چند سال سے یہ کام کر رہے ہیں، دشمن یہ کام کر رہے ہیں، اور یہ وہ رکاوٹیں ہیں جو موجود ہیں۔ لیکن ان رکاوٹوں کو بھی کم کیا جا سکتا ہے، ان کا اثر بھی کم کیا جا سکتا ہے۔ انہی رکاوٹوں میں سے بعض منفی اثرات کے ساتھ ہی مثبت تاثیر بھی رکھتی ہیں۔ ملک کے پیداواری یونٹوں اور پروڈکشن کے کام میں سرگرم حضرات یہاں آئے، انہوں نے اسی امام بارگاہ میں مجھ سے ملاقات کی۔ کوئی 10-15 افراد نے گفتگو کی، ان میں سے بعض نے صراحت کے ساتھ کہا کہ اگر یہ پابندیاں نہ ہوتی تو ہم یہ ترقی نہ کر پاتے۔ یہ بات صراحت کے ساتھ یہاں کہی کہ چونکہ ملک سے باہر ہماری دسترسی نہیں تھی، اس لیے ہم مجبور ہوئے اور خود ہی اپنی غور و فکر سے کام لیا، اپنی توانائیوں پر توجہ دی، یہاں تک کہ پہنچ گئے، حاصل کیا۔ یعنی بعض اوقات یہی رکاوٹیں مثبت اثرات بھی مرتب کرتی ہیں اور ملک کی پیشرفت میں مدد کرتی ہیں، لیکن بعض رکاوٹیں واقعی ہماری اندرونی داخلی رکاوٹیں ہیں۔ ہم نے کام میں کوتاہی کی، بعض معاملات میں بے توجہ ہی کر رہے ہیں اور بے رغبتی سے کام کرتے ہیں۔ بعض اوقات ذاتی مصیبتوں میں گرفتار ہوتے ہیں، فکری اور اندرونی پریشانیوں میں گرفتار ہو جاتے ہیں۔ پیداواری یونٹ کا سربراہ اور ڈائریکٹر اگر ذاتی مقبولیت کی فکر میں پڑ جائے، اس فکر میں رہے کہ لوگ اس کو دیکھیں، کام کے مسئلے اور کام کی اہمیت کو نظر میں نہ رکھیں، تو اس سے نقصان ہوتا ہے، اس سے کام کی برکت ختم ہو جاتی ہے۔ یا مستقبل کے عہدوں اور منصوبوں کی فکر میں رہے، آج ہم ایک منصب پر ہیں تو اس طرح کام کریں کہ اس سے اوپر کے منصب پر پہنچ جائیں، اس سے نقصان پہنچتا ہے، یہ فکر غلط ہے۔ یہ فکر کام کی برکت کو ختم کر دیتی ہے، یہ بھی ہمارے کام میں حائل رکاوٹوں میں شامل ہے۔ ہمیں اس بات پر توجہ رکھنی چاہیے کہ ہر لمحہ جو کام بھی کرتے ہیں وہ اگر عوام کے لیے ہو، عوام کی آسائش کے لیے ہو، ملک کی پیشرفت کے لیے ہو، تو یہ کام خدا کے لیے ہے، یہ نیت خدا کے لیے ہے۔ یہ جو ہم کہتے ہیں کہ ہماری نیت خدا کے لیے ہونی چاہیے، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ آپ کی نیت یہ ہو کہ آپ کا یہ کام عوام کے مسائل و مشکلات کو دور کرنے کے لیے ہے، تو یہ نیت خدا کے لیے ہوگی، پھر خدا اس کام میں برکت عطا کرے گا، اور خدا اس کام کا آپ کو انعام دے گا۔ خدا جو انعام عطا کرتا ہے، اس کا موازنہ اس کام کے ظاہری منافع سے نہیں کیا جا سکتا، جو ممکن ہے کہ ہمیں حاصل ہو انشاءاللہ۔ ایک رکاوٹ جس کے سلسلے میں میں مختصراً چند نکات کا ذکر کرنا چاہتا ہوں، اس کا تعلق سال کے شعار سے ہے، اس سال کے شعار سے بھی ہے۔ اقتصادی مسائل میں حکومتی اور سرکاری مداخلت ہے، یہ بات میں برسوں سے عرض کر رہا ہوں۔ اس سال میں نے سال کے شعار میں عوام کی مشارکت کا مسئلہ بھی شامل کیا ہے، تاکہ عوام کی شرکت کے امکانات پر زیادہ سے زیادہ توجہ دی جائے، اور عوام حقیقی معنی میں اقتصادی میدان میں آئیں، عوام یعنی عوام کی توانائیاں، ان کی مالی توانائیاں، فکری اور ذہنی توانائیاں، ان کی اختراعی ایجاد کی توانائیاں، اور ان کے اختراعات سے استفادہ کیا جائے، ان کی ایجادات سے استفادہ کیا جائے۔ ایک تصور یہ پایا جاتا ہے کہ اگر عوام اقتصادی میدان میں آئیں اور مینجمنٹ عوام کے ہاتھ میں دے دی جائے تو حکومت کا ہاتھ بند جائے گا، حکام کے ہاتھ بند جائیں گے۔ یہ فکر درست نہیں ہے۔ فرائض سرکاری اور حکومتی ذمہ داروں اور عوام میں تقسیم کیے جائیں۔ حکومتی سے مراد صرف حکومت نہیں ہے بلکہ نیم سرکاری سیکٹر بھی حکومتی جیسے ہی ہیں، ان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ فرائض تقسیم کیے جائیں، بعض فرائض حکومت کے ہوں اور بعض فرائض عوام کے ثبوت کر دیے جائیں۔ ایک رپورٹ میں جو مجھے پیش کی گئی، اس میں انتظامی پہلو اور علمی پہلو کی اصطلاح استعمال کی گئی، جو بری بات نہیں ہے۔ حکومت اقتصادی مسائل میں انتظامی امور میں کام کرے، گائیڈ کرے اور لاجسٹک امور کو اپنے پاس رکھے، کہاں کس طرح کی اقتصادی فعالیت ہو اس پر نظر رکھے اور نگرانی کرے کہ کوئی خلاف ورزی نہ ہو، لیکن عامل، عمل کرنے والے عوام ہوں، اقتصادی سرگرمیاں عوام انجام دیں۔ یعنی حکومت کے فرائض اور عوام کے فرائض تقسیم کیے جائیں، اقتصادی میدان میں عوام کے آنے کے راستے کھلے رکھے جائیں۔ اس سے ملک طاقتور ہوگا اور معیشت میں استحکام آئے گا۔ البتہ شق نمبر 44 کی پالیسیاں بھی اسی سلسلے میں ہیں، جن کا برسوں پہلے سرکولر جاری کیا جا چکا ہے۔ یہ پالیسیاں ملک کے آئین کی اساس پر تیار کی گئی ہیں۔ یہ نہ سمجھا جائے کہ یہ آئین کے خلاف ہیں، نہیں، یہ پالیسیاں خود آئین سے ہی استفادہ کرتے ہوئے تیار کر کے سرکولیٹ کی گئی ہیں، ان پر عمل ہونا چاہیے۔ البتہ ماضی میں سلسلے میں کافی کوتاہیاں رہی ہیں۔ ایک نقطہ یہ ہے کہ اقتصادی امور کے ماہرین کہتے ہیں کہ 8% اقتصادی نمو ممکن ہے، اور 7ویں ترقیاتی پروگرام، اس پروگرام کی پالیسیوں میں بھی 8% شرح نمو مد نظر رکھی گئی ہے۔ بعض لوگوں کو تردد ہے کہ آیا یہ ممکن ہے یا نہیں۔ اقتصادی ماہرین کہتے ہیں کہ 8% شرح نمو کا ہدف حاصل کیا جا سکتا ہے، اور اگر یہ شرح نمو جاری رہی، یعنی یہ نہ ہو کہ ایک سال تو شرح نمو بڑھے اور پھر اس میں تنزلی آ جائے، تو عوام کی زندگی میں مطلوبہ بہتری آئے گی۔ البتہ صرف اقتصادی پیشرفت کافی نہیں ہے، یعنی عوام کی زندگی اور کمزور طبقات کے لوگوں کی معیشت بہتر کرنے کے لیے صرف اقتصادی ترقی ہی کافی نہیں ہے، بلکہ بعض دوسری باتیں بھی ضروری ہیں، جیسا کہ امکانات و وسائل تک دسترسی کے مساوی مواقع فراہم کرنا، جملہ انتہائی اہم کاموں میں سے ہے۔ مشارکت کے لیے مختلف سطح پر امکانات و وسائل کی صحیح اور منصفانہ تقسیم ضروری ہے۔ البتہ یہ کام آسان نہیں ہے، مشکل کام ہے، اس کی ٹریننگ دینا چاہیے، مہارت پیدا کرنا چاہیے۔ ہمارے بہت سے نوجوان کام کرنا چاہتے ہیں لیکن انہیں مہارت پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ نوجوانوں کے اندر مہارت بڑھانے کے لیے کام ہونا چاہیے۔ بڑے اور سینئر افسران جو اس کی منصوبہ بندی اور پلاننگ کر سکتے ہیں، وہ یہ کام کریں اور عوام کو مشارکت کے راستے، شرکت کے راستے دکھائیں۔ ہم کہتے ہیں کہ عوام اقتصاد کے میدان میں شرکت کریں۔ کس طرح شرکت کریں؟ شرکت کی راہیں انہیں دکھائی جائیں۔ کچھ لوگ اس سلسلے میں کام کریں اور عوام کے مختلف طبقات کے لوگوں کو شرکت کے طریقے بتائیں۔ مثال کے طور پر یہی نالج بیسڈ اسٹارٹ اپ کمپنیاں ہیں جو اقتصادی امور میں نوجوانوں کی مشارکت کا ذریعہ ہیں۔ کچھ لوگ بیٹھیں اور اس بارے میں سوچیں۔ میری نظر میں حکومت اور پارلیمنٹ کو کچھ ماہر اور صاحب فکر لوگوں کی ضرورت ہے، جو لوگوں کو مشارکت کی مختلف راہیں بتائیں۔ یہ کام مشکل ضرور ہیں لیکن قابل عمل بھی ہیں۔ عوام حتیٰ بہت کم سرمایہ کے ساتھ اقتصادی میدان میں شرکت کر سکیں۔ ایک نقطہ 7ویں ترقیاتی پروگرام سے متعلق ہے۔ اب تک 5 سالہ 6 پروگرام گزر چکے ہیں، یعنی 6 5 سالہ پروگرام گزر چکے ہیں، جن میں سے ایک کی مدت میں توسیع بھی کی گئی۔ یہ 7ویں 5 سالہ پروگرام کا پہلا سال ہے۔ میری تاکید ہے کہ اس پروگرام پر توجہ دی جائے اور پوری توجہ سے اس پر عمل کریں۔ جیسا کہ مجھے رپورٹ دی ہے، گزشتہ 5 سالہ ترقیاتی منصوبوں پر عمل درآمد کی شرح 35% رہی ہے، یعنی کافی محنتوں سے یہ منصوبہ تیار کیا جاتا ہے، اس کو قانون میں تبدیل کیا جاتا ہے اور پھر سرکولیٹ کیا جاتا ہے، لیکن گزشتہ برسوں میں ان پر پوری طرح عمل نہیں کیا گیا۔ یہ ملک کا نقصان ہے۔ کوشش کی جائے کہ منصوبے پر پوری طرح عمل ہو۔ خوش قسمتی سے حکومت، موجودہ حکومت، یعنی اس حکومت کے افراد واقعی سرگرم ہیں، کام کر رہے ہیں، فکر کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں۔ ایسا کام کریں کہ اس منصوبے پر پوری طرح عمل ہو۔ یہ منصوبہ کام کی رہنمائی ہے، صرف اقتصادی میدان میں ہی نہیں بلکہ تمام شعبوں میں اس پر عمل کیا جائے۔ ایک اور اہم نقطہ وقت سے تعلق رکھتا ہے۔ مختلف شعبوں کے محترم ڈائریکٹرز، خواہران و برادران عزیز، وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے، جا رہا ہے، ہاتھ سے نکل رہا ہے۔ وقت سے غافل نہ رہیں، آج کا کام کل پر نہ ٹلے۔ ایک دن بھی بہت اہم ہے، بعض اوقات ایک گھنٹہ بھی بہت اہم ہوتا ہے۔ اس عظیم سرمایہ کو خرچ کرنے میں، جس کو وقت کا سرمایہ کہا جاتا ہے، بہت توجہ سے کام لیں۔ وقت کو ہاتھ سے نہ نکلنے دیں۔ مختلف امور، مختلف شعبوں میں جب منصوبے پاس کریں تو وقت کا تعین بھی کریں، اور اس وقت کے تعین پر اصرار کریں کہ اس منصوبے پر اس تاریخ تک عمل مکمل ہو جانا چاہیے۔ وقت پر اس طرح توجہ دیں اور حساسیت سے کام لیں۔ البتہ یہ بھی عرض کروں کہ اقتصاد کے مسئلے میں ڈپلومیسی اور خارجہ پالیسی بھی بہت مؤثر ہوتی ہے۔ ہمارے ملک کے اطراف میں ہمارے بہت سے پڑوسی ہیں، ہم کئی عالمی معاہدوں میں شامل ہیں، ان میں شریک ہیں اور ان سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ اقتصادی مسائل میں غیر معمولی سفارتی فعالیت کی ضرورت ہے۔ لہذا یہ اقتصادی مسائل سے متعلق ہماری گزارشات تھیں۔ ایک اور مسئلہ بیان کرنا چاہتا ہوں، وہ حجاب کا چیلنج اور مسئلہ ہے جو مسلط کردہ ہے، یعنی ہم پہ باہر سے لاگو کیا جا رہا ہے، تھوپا جا رہا ہے، اور اب حجاب کا مسئلہ ایک چیلنج میں تبدیل ہو گیا ہے جو ہمارے ملک پر مسلط کیا گیا ہے۔ کچھ لوگوں نے بیٹھ کر منصوبہ بندی کی ہے، باقاعدہ منصوبہ بندی، کہ اس مسئلے کو ہمارے ملک کے لیے ایک مسئلہ بنا دیں، جبکہ ملک میں ایسا کوئی مسئلہ تھا ہی نہیں۔ لوگ مختلف شکلوں میں زندگی گزار رہے تھے۔ میں سلسلے میں محکم انداز میں اپنا نظریہ بیان کروں گا۔ اس مسئلے کو فقہی اور شرعی نقطہ نگاہ سے بھی دیکھنے اور قانونی پہلو کو بھی مد نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ اس کے ساتھ ہی بعض ذیلی مسائل اور امور بھی ہیں۔ شرعی لحاظ سے حجاب ایک مسلمہ شرعی حکم ہے، یعنی خواتین کے لیے چہرے اور دونوں پنجوں کو کلائی تک چھوڑ کر پورے جسم کو چھپانا واجب ہے۔ یہ وہ چیز ہے جس سے صرف نظر نہیں کیا جا سکتا۔ ہمارے عوام مسلمان ہیں، شریعت کے پابند ہیں، عبادت گزار ہیں۔ ہماری خواتین عبادت گزار ہیں، وہ اس کی پابندی کریں، یہ شرعی حکم ہے۔ ایک نقطہ نگاہ قانونی ہے، قانون کی پابندی بھی ضروری ہے۔ اس سلسلے میں قانونی حکم بھی موجود ہے۔ حکم قانونی پر عمل کرنا سب کے لیے ضروری ہے، ان کے لیے بھی جو شریعت کو مانتے ہیں اور ان کے لیے بھی جو شریعت کو نہیں مانتے۔ قانون کی پابندی تو ضروری ہے۔ ذیلی پہلو کے لحاظ سے یہ اغیار کا کھڑا کیا ہوا مسئلہ ہے۔ آج جو ملک میں یہ مسئلہ درپیش ہے، مسئلہ حجاب، اس میں بیرونی مداخلت بالکل واضح تھی، آشکار نظر آتی ہے۔ باہر سے ذرائع ابلاغ عامہ اور انواع اقسام کے تشہیراتی اور ابلاغیاتی ذرائع اس مسئلے کو ہوا دے رہے ہیں۔ بعض لوگوں نے ملک کے اندر سے بھی ان کی مدد کی، لیکن اس کی منصوبہ بندی باہر کی گئی ہے اور وہیں سے یہ مہم چلائی گئی۔ اس پر توجہ ضروری ہے۔ ہماری خواتین، ہماری عورتیں عقل مند اور سمجھدار ہیں، وہ اس نقطے پر توجہ دیں کہ یہ مسئلہ دشمن نے کھڑا کیا ہے اور باہر سے ہی اس کو چلایا جا رہا ہے۔ قابل اعتماد رپورٹوں میں مجھے جو بتایا گیا ہے، بعض لوگوں کو انہوں نے اس کام پر لگایا ہے کہ وہ یہاں آئیں اور ملک میں قانون شکنی کریں اور حجاب کی حرمت کو پامال کریں۔ ہماری خواتین اور جو لوگ اس مسئلے میں سوچتے ہیں اور بولتے ہیں، وہ ان نکات پر توجہ دیں۔ جب ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں بیرونی اور اغیار کے ہاتھ شامل ہیں، تو ہمارا موقف بھی اسی مناسبت سے ہونا چاہیے کہ اغیار کی مدد نہ کریں۔ یہ ایک ذیلی مسئلہ ہے کہ آج خواتین کا حجاب ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن یہ ابتدا ہے، انتہا نہیں ہے۔ اصل ہدف یہ نہیں ہے۔ دشمن کا ہدف یہ ہے کہ ملک کی حالت انقلاب سے پہلے کی حالت پر، جو شاہی حکومت کے دور میں تھی، اس پر پلٹ جائے، واپس وہیں پہ جا کے کھڑا ہو جائے، اس ذلت آمیز حالت پر جو اس دور میں تھی۔ آپ میں سے بعض نے شاید دیکھا ہوگا، آپ کو یاد ہوگا، اور بہت سو نے اس حالت کو نہیں دیکھا ہے۔ حقیقی معنی میں اس دور میں خواتین کی حالت، ان کی روش، ان کا طرز عمل اور معاشرے میں ان کی موجودگی کا انداز بہت ذلت آمیز تھا۔ آج علمی لحاظ سے، انتظامی صلاحیتوں کے لحاظ سے، ملک کے حساس اور اہم اداروں میں خواتین کی موجودگی کے لحاظ سے، ملکی سطح پر اور عالمی سطح پر ہماری خواتین کی پوزیشن بہت اعلیٰ اور گراں قدر ہے۔ ہماری خواتین حجاب کے ساتھ، حجاب میں رہتے ہوئے، بہت سے ملکوں کی خواتین سے بہت آگے ہیں۔ اس دور میں ایسا نہیں تھا۔ خواتین کی خواندگی کی شرح، خواتین کی علمی سطح اور ملک کی انتظامیہ اور اعلیٰ عہدوں پر خواتین کی موجودگی اس طرح سے کہ جیسے آج ہے نہیں تھی، بہت کمزور تھی، اور لباس کے لحاظ سے سماجی اصولوں کے نقطۂ نگاہ سے صورتحال بہت خراب بھی تھی، واقعی ذلت آمیز تھی۔ وہ چاہتے ہیں کہ وہی حالت دوبارہ یہاں وجود میں لائیں، یہ ان کے کام کی ابتدا ہے، اس پر توجہ دیں۔ ایک ذیلی مسئلہ وہی ہے جو میں نے عرض کیا کہ مجھے یقین ہے کہ ہمارے ملک کی خواتین، حتیٰ وہ بھی جو حجاب کے مسئلے میں کسی حد تک غفلت سے کام لیتی ہیں، وہ بھی اسلام کی شیدائی ہیں، اس نظام کی شیدائی ہیں۔ میں بارہا یہ بات کہہ چکا ہوں، ہماری خواتین کو اس نقطہ نگاہ سے دیکھیں، لیکن بہرحال اس حجاب کے مسئلے کی پابندی کریں، سبھی اس کی پابندی کریں۔ مجھے یقین ہے کہ حکومت، عدلیہ اور مختلف شعبوں کی اس تعلق سے ذمہ داری ہے، وہ اپنی قانونی اور شرعی ذمہ داریوں پر عمل کریں۔ خود خواتین اس سلسلے میں سب سے زیادہ ذمہ دار ہیں، وہ اسلامی حجاب کی پابندی کریں، یہ بھی ایک مسئلہ ہے۔ آخری مسئلہ غزہ کا ہے۔ غزہ کا مسئلہ ان مسائل میں سے ہے جن میں یہ اجازت نہیں دینا چاہیے کہ دنیا کے عوام کی نگاہ میں اس مسئلے کی ترجیح ختم ہو جائے۔ غزہ کا مسئلہ بہت اہم مسئلہ ہے۔ جو جرائم غزہ میں کیے جا رہے ہیں، وہ حتیٰ ان اواخر کے ادوار کی تاریخ میں جن کا ہمیں علم ہے، ہمارے پاس ماضی بعید کی صحیح اطلاع تو نہیں ہے، لیکن ان جرائم کی جو ابھی انجام پا رہے ہیں غزہ میں، ان کی کوئی نظیر نہیں ملتی۔ اس طرح جرائم کا ارتکاب، اس طرح اجتماعی قتل، نسل کشی، خواتین پر حملہ، بچوں پر حملہ، ہسپتالوں پر حملہ، ہسپتالوں میں زیر علاج مریضوں پر حملہ، نہایت عجیب و غریب بات ہے۔ حالت یہ ہو گئی ہے کہ حتیٰ مغربی سماج، مغربی معاشرے میں، مغربی تہذیب میں پلنے والے لوگ بھی، امریکہ اور یورپ میں لوگ جمع ہو کر اس پر احتجاج کر رہے ہیں، اس ظلم و جارحیت کے خلاف آواز بلند کر رہے ہیں، جبکہ بہت سی خبریں ابھی تک صحیح طریقے سے ان تک پہنچ بھی نہیں رہیں، لیکن جتنی انہیں خبریں ہیں، جہاں تک انہیں خبر مل سکی ہیں، اسی پر وہ اعتراض کر رہے ہیں۔ جرائم اتنے شدید ہیں، یہ مسئلہ بہت اہم ہے۔ ایک اور پہلو سے بھی یہ بہت اہم ہے، اور وہ یہ ہے کہ صہیونی حکومت کو غزہ کے مسئلے میں دو بڑی شکستوں کا سامنا ہے۔ 7 اکتوبر کو آپریشن طوفان الاقصی کی شکل میں، اور میں نے اسی وقت کہہ دیا تھا کہ یہ شکست ناقابل تلافی ہے، اور واقعی ایسا ہی ہے، اب تک اس کی تلافی نہیں ہو سکی ہے اور ہوگی بھی نہیں۔ وہ حکومت جو بہت ہی دقیق انٹیلیجنس اور ایسے فوجی تسلط کے دعوے دار ہے کہ اس کی نظروں سے پوشیدہ ہو کر کوئی پرندہ پر بھی نہیں مار سکتا، اس کو ایک مزاحمتی گروہ نے، ایک مقاومتی گروہ نے محدود وسائل کے ساتھ انٹیلیجنس کے میدان میں اتنی بڑی شکست دے دی، اور اس شکست کی تلافی نہیں ہو سکی ہے اور ہو بھی نہیں سکے گی۔ صہیونی حکومت کی آبرو خاک میں مل گئی ہے۔ دوسری شکست یہ 6 ماہ ہے، وہ جب اپنی پہلی شکست کی تلافی کے لیے میدان میں اترے تو انہوں نے پہلے ہی دن اپنے اہداف کا اعلان کر دیا، لیکن ان 6 مہینوں میں ان میں سے ایک بھی ہدف پورا نہیں ہوا، حاصل نہیں کر سکے۔ ان 6 مہینوں میں انہوں نے انواع اقسام کے اسلحے کے ساتھ جنگ کی، امریکہ نے ان کی اسلحے کے لحاظ سے مدد کی، ہر لحاظ سے مدد کی، ہر طرح کی مدد کی، مالی مدد بھی کی، سیاسی مدد بھی کی، کئی بار ان کے خلاف قراردادوں کو ویٹو کیا، اور یہ آخری قرارداد جسے امریکہ بعض وجوہات کی بنا پر ویٹو نہ کر سکا، اس کے لیے کہتے ہیں کہ لازم الاجرا نہیں ہے، یہ محض جھوٹ ہے، اس پر عمل بھی نہیں ہوگا۔ ان کے اندر جو خود اپنی توانائیاں تھیں، اس کے علاوہ امریکہ کی اتنی مدد کے باوجود وہ کچھ بھی نہیں کر سکے۔ حتیٰ جن اہداف کا انہوں نے ذکر کیا تھا، جنہیں وہ حاصل کرنے کی کوشش کر رہے تھے اور اب بھی کوشاں ہیں، ان میں سے ایک بھی ہدف حاصل نہیں کر سکے۔ وہ چاہتے تھے کہ مقاومتی محاذ کو، استقامتی محاذ، بالخصوص حماس کو ختم کر دیں، نابود کر دیں، لیکن نہیں کر سکے۔ حماس بھی اور جہاد اسلامی بھی غزہ کا استقامتی محاذ پوری قوت اور توانائی کے ساتھ موجود ہے، اور تمام مشکلات کے باوجود جنگ کر رہا ہے، اور مسلسل صہیونیوں پر ضربتیں لگائے جا رہا ہے۔ یہی صہیونی حکومت عورتوں اور بچوں کی جان کے پیچھے اس لیے پڑی ہے کہ استقامتی مقاومتی محاذ کے سپاہیوں کے مقابلے سے عاجز ہوئے، چونکہ ان کے مقابلے میں خود کو عاجز پاتی ہے، اس لیے نہتے عوام عورتوں اور بچوں پر حملے کرتی ہے، ہزاروں لوگوں کا قتل عام کر دیتی ہے، جن میں اکثریت عورتوں اور بچوں کی ہے۔ اس کی شکستوں کا سلسلہ یقیناً جاری رہے گا۔ یہ ناکام کوشش اور حرکت جس کا ارتکاب انہوں نے ملک شام میں کیا ہے، اس کا جواب تو یقیناً پائیں گے۔ لیکن اس طرح کے اقدامات بھی ان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکیں گے اور مشکلات سے نکال نہیں سکیں گے۔ وہ خود اس جال میں پھنسے ہیں، اس دلدل میں گھرے ہیں اور اس دلدل میں گر گئے ہیں۔ اس سے ان کی نجات کا کوئی امکان نہیں ہے۔ یہ حکومت روز بروز کمزور سے کمزور تر ہوتی جائے گی اور اس کا زوال اور خاتمہ انشاءاللہ روز بروز نزدیک سے نزدیک تر ہوتا جائے گا۔ ہمیں امید ہے کہ ہمارے آج کے نوجوان اس دن کو دیکھیں گے کہ جب کچھ سے شریف مسلمانوں کے اختیار میں ہوگا اور اس میں وہ نماز پڑھیں گے اور اسلامی دنیا انشاءاللہ اسرائیل کی مکمل نابودی کا جشن منائے گی۔ خداوند عالم سے ہماری دعا ہے کہ اہم فرائض کی ادائیگی میں ہمیں کامیابی عطا فرمائے، ہمیں ان امور کی انجام دہی کے لیے جو ہمارے ذمے ہیں توانائی اور قوت عطا فرمائے۔ اسلامی انقلاب سے اسلامی دنیا میں ایک بڑا موقع پیدا ہوا ہے۔ مقدس اسلامی جمہوری نظام کی تشکیل سے اسلامی دنیا کے لیے ایک بڑا موقع دستیاب ہوا ہے۔ اس موقع سے آج تک کافی استفادہ کیا گیا ہے، انشاءاللہ اسلام اور مسلمین کے فائدے میں اس سے مزید استفادہ کیا جائے گا۔ اسلامی نظام انشاءاللہ روز بروز قوی سے قوی تر ہوگا اور اس کے دشمن روز بروز کمزور سے کمزور تر ہوں گے۔ علاقے میں توازن اور اندازے اس آپریشن طوفان الاقصی کے بعد تبدیل ہو گئے ہیں اور مزید تبدیل ہوں گے۔ اب وہ پہلے والے اندازے باقی نہیں رہے۔ استقامتی محاذ کے فیصلے بھی اور مقابل محاذ کے فیصلے بھی یقیناً تبدیل ہوں گے، چنانچہ تبدیلی آئی ہے۔ علاقے میں استقامتی محاذ کی پوزیشن اب مختلف ہو گئی ہے اور اس سے زیادہ بدلے گی۔ اسلام، استقامتی محاذ اور اسلامی جمہوریہ ایران کے دشمن ان تغیرات کو تسلیم کرنے پر مجبور ہیں اور جان لیں کہ اس علاقے میں مسلم معاشرے پر حکمرانی اور فرمان روائی نہیں کر سکتے۔ خداوند عالم سے ہماری دعا ہے کہ رمضان المبارک کے ان بچے ہوئے ایام میں ہمیں اس مہینے کی فیوزات سے زیادہ استفادے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سال یوم القدس بین الاقوامی گھن گرج کے ساتھ منایا جائے گا، یعنی اگر گزشتہ برسوں میں یوم القدس صرف اسلامی ملکوں میں منایا جاتا رہا ہے تو اس بات کا امکان ہے کہ اس سال انشاءاللہ یوم القدس غیر مسلم ممالک میں بھی پوری عظمت کے ساتھ منایا جائے گا۔ امید ہے کہ انشاءاللہ ایرانی عوام اس بار بھی تمام دیگر مخصوص مواقعوں کی طرح یوم القدس پر محمد و آل محمد کی حرمت کے سائے میں پوری شان و شوکت کے ساتھ جلوہ فگن ہوں گے۔ پالنے والے، اگر اب تک ہماری مغفرت نہیں کی ہے تو اب ہماری مغفرت فرما دے۔ پالنے والے، ہمیں ملک، عوام، نظام، اسلام اور امت اسلامیہ کی خدمت کی توفیق عطا فرما۔ پالنے والے، ایرانی عوام کو دشمن سے شاد نہ فرما، ایرانی قوم کو توفیقات کامل عنایت فرما۔ پالنے والے، ہمارے امام بزرگوار امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی روح مطہر کو، جنہوں نے ہمارے لیے راستہ کھولا اور دنیا میں یہ عظیم تحریک شروع کی، پیغمبر اور اپنے اولیاء کے ساتھ محشور فرما۔ پالنے والے، ہمارے عزیز شہیدوں کو شہدائے صدر اسلام اپنے اولیاء اور محمد و آل محمد کے ساتھ محشور فرما۔ پالنے والے، ملک شام کے حالیہ واقعے میں شہید ہونے والوں کی ارواح طیبہ کو اپنے اولیاء کے ساتھ محشور فرما۔ پروردگار، قلب ولی اثر ارواح نافدہ کو ہم سے راضی و خوشنود فرما۔ ہمیں اپنی ساری عمر میں آپ کے سپاہیوں میں شامل فرما، اپنی توفیقات ہمارے شامل حال فرما، ہماری عاقبت کو پسندیدہ اسلامی عاقبت قرار دے اور ہماری عمر کا خاتمہ بخیر ہو۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔